الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب آج آخری چار رکعتوں میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ اعراف کی کے چار رکوع سنیں گے، چوتھے سے ساتویں تک. چوتھے رکوع میں وہی مضمون چل رہا ہے کہ جو سابقہ رکوع کے آخر میں آیا تھا، اور وہ یہ کہ یہ جو تصورات دنیا میں رہے ہیں عام طور پر مذہب کی دنیا میں کہ لباس وغیرہ کے تکلفات اور اس کی آرائش اختیار کرنا یہ تو گویا کہ دنیا داری کے کام ہے، درویشی تو یہ ہے کہ آدمی لباس سے آزادی ہو جائے. ہمارے ہاں بھی یہ حماقتیں موجود ہیں، وہ ناگے پیر اور وہ درویش جو پڑے ہوتے ہیں ننگ دھڑنگ، ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی خاص پہنچے ہوئے لوگ ہیں اور لوگ ان کی سیوائیں کرتے ہیں اور ان کی خدمتیں کرتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ مقبرے بن جاتے ہیں. یہ سارے تصورات کوئی آج نئے نہیں ہیں، دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں، اور انہی کی نفی ہے کہ جو پرزور الفاظ میں کی جا رہی ہے. ارشاد ہوتا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے نبی ان سے کہیے کہ کس نے حرام ٹھہرائی ہے وہ زینت کے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی. یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، تو زیبائش اور آرائش بھی کوئی حرام شے نہیں ہے اگر حلال ذریعے سے وہ حاصل کی جائے اور ادائے حقوق بھی ہو رہے ہو. یہ نہ ہو کہ بخل سے کام لے آدمی اور دوسروں کے حقوق ادا نہ کرے. تو اس کے بعد بھی اگر اللہ کی نعمتیں اس کے پاس ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اس کی شخصیت پر اس کا اظہار ہو. تو یہ تصور کہ یہ چیزیں حرام ہیں یہ راہبانہ تصور ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اسی طرح رزق کے جو طیبات ہیں، عمدہ اللہ تعالیٰ نے جو غذائیں پیدا کی ہیں، آخر وہ کس کے لیے ہیں؟ کس نے ان کو حرام ٹھہرایا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں اہل ایمان کے لیے ہیں اس دنیا میں بھی. کفار تو اگر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یوں سمجھئے کہ وہ تو اہل ایمان کے طفیل، ورنہ اللہ نے تو یہ چیزیں بنائی ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے، اور دنیا میں تو پھر بھی ان میں سے حصہ جو ہے وہ دوسروں کو مل جاتا ہے. خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن تو جا کر یہ چیزیں پھر ان کے لیے خالص ہو جائیں گی، پھر کفار کے لیے منکرین کے لیے کوئی حصہ نہ رہے گا. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھنے والے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے فحش چیزوں کو، جو بھی ظاہر ہو یا باطن ہو. فحاشی جو ہے وہ حرام ہے، باقی یہ کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اگر حلال ذریعے سے ہو رہا ہو تو اس کو حرام ٹھہرانا جائز نہیں. حدیث میں بھی آیا ہے کہ لیس الزہادۃ فی الدنیا بتحریم الحلال ولا بذات المال. دنیا میں زہد اس کا نام نہیں ہے کہ انسان حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے یا اپنے مال کو ضائع کر دے. ولکن الزہادۃ فی الدنیا ان یکون ما فی ید اللہ اوثق بما فی یدک. کہ اصل زہد تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا وثوق اور یقین اور اعتماد زیادہ ہو جائے بنسبت اس چیز کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. یعنی توکل جب اللہ پر ہو جاتا ہے انسان کا تو یہ ہے اصل زہد، ورنہ یہ کہ ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو محروم کر لے یہ زہد نہیں ہے. پھر وہ آیت بھی یہاں آئے گی کہ جو سورہ بقرہ میں آئی تھی، چوتھے رکوع کے آخر میں آئی تھی. اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مضمون وہی ہے، الفاظ ذرا بدلے ہوئے ہیں. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اے بنی آدم، جب بھی کبھی تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں گے، تو جو کوئی تقویٰ کی روش اختیار کرے گا، اصلاح کر لے گا، اس کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے. اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور استکبار کریں گے، گھمنڈ کی بنیاد پر ان سے اعراض کریں گے، وہ لوگ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پانچویں رکوع میں اور پانچویں چھٹے رکوع میں ذکر ہو رہا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جب جہنم میں واصل ہو جائیں گے تو پھر ان کے مابین کچھ مکالمے ہوں گے. اب وہاں کے اس عالم کو ہم اپنے اس عالم پہ قیاس نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ وہاں ہر ایک کے پاس ہی کوئی وائرلیس سیٹ ہو،
فاصلے کتنے ہوں گے یہ اب نہیں جانتے، لیکن یہ کہ ان کے مابین کمیونیکیشن ہوگی. اور جنت اور دوزخ کے مابین جو حد فاصل ہے اس پر کچھ لوگ ہوں گے، اس کو آراف کہتے ہیں. اونچی اونچی جگہوں پر کچھ لوگ ہوں گے، ان کے کچھ مکالمے ہیں. سب سے پہلے اہل جنت کے بارے میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو بھی ایک دوسرے سے کچھ میل ہوگا وہ ہم نکال لیں گے. یعنی اہل ایمان میں بھی آخر اختلافات ہو جاتے ہیں، رنجشیں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے شکوہ شکایت ہو جاتا ہے. جیسے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد میں اور معاویہ ہیں. سورہ ہجر کی آیت کے بارے میں فرمایا تھا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، یہ متقابلین، یہ الفاظ سورہ ہجر میں آئیں گے کہ ہم اہل جنت کے دلوں میں اگر کوئی میل ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے، کچھ کدورت ہوگی، کچھ رنجش ہوگی، تو وہ نکال لیں گے اور وہاں وہ بالکل بھائی بھائی ہو کر آمنے سامنے بیٹھیں گے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ذکر ہے میرا اور معاویہ کا، کہ اگرچہ دنیا میں ہمارے اختلافات رہے ہیں، رنجشیں رہی ہیں، لیکن جب جنت میں ہم دونوں جائیں گے تو اللہ تعالی ہماری ان کدورتوں کو کھو دے گا. تو فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور وہ جنت میں داخل ہو کر یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اور ہم ہرگز یہاں تک پہنچنے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہی نے ہمیں یہاں تک نہ پہنچایا ہوتا. یعنی کوئی غرور اور تکبر نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے اعمال اور ہماری عبادتیں اور ریاضتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے، بلکہ یہ کہ یہ سراسر اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. اس کے بعد اصحاب الجنہ جو ہے وہ اصحاب النار کو پکار کر کہیں گے وَنَادَى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. وہ کہیں گے کہ ہم سے تو جو ہمارے پروردگار نے وعدے کیے تھے ہم نے انہیں سچ پایا، وہ ساری نعمتیں ہمیں آج مل گئی ہیں، تو تمہیں جن چیزوں کی وعید دی گئی تھی تم نے بھی وہ سچ پائی کہ نہیں. قالوا نعم، وہ بھی کہیں گے کہ ہاں، جو بھی ہمیں دھمکیاں دی گئی تھیں، جو بھی انجام ہمارا بتایا گیا تھا، وہ بھی بالکل صحیح ثابت ہوا. آگے چل کر بینہما حجاب، جنت اور دوزخ کے مابین ایک پردہ یا جو فصیل حائل ہوگی. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، وہاں کچھ لوگ ہوں گے جو نہ ابھی جنت میں داخل ہوئے ہیں نہ دوزخ میں بھیجے گئے، وہ اہل جنت سے بھی کچھ مکالمہ کریں گے. جب جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو پھر ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں داخل فرما دے. اور جب ان کی نگاہیں جائیں گی تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، جب وہ دیکھیں گے جہنمیوں کو تو فوراً پناہ مانگیں گے پروردگار ہمیں کہیں ان کے ساتھ شامل نہ کیجیے. ساتویں رکوع کی ایک آیت، کیونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے، یہ بڑی پیاری آیت ہے، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو. جیسا کہ میں نے آج جمعے کی تقریر میں عرض کیا تھا، عبادت کا اصل جوہر دعا ہے. الدعاء مخ العبادۃ، الدعاء هو العبادۃ. تو یہاں حکم کے سیغے میں، امر کے سیغے میں، ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، لیکن اس پکارنے کی دو شانیں ہونی چاہیے، تضرعا وخفیہ. ایک تو یہ کہ بڑی عاجزی کے ساتھ، داری کے ساتھ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھاتے ہوئے، ہر چیز اس کے حوالے کرتے ہوئے، کوئی تکبر نہ ہو، کوئی ناز نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ ہر طرح سے انسان یہ سمجھے کہ میرے اندر کچھ نہیں ہے، میں سراسر اللہ کے فضل و کرم کا محتاج ہوں. اور خفیہ، یہ جو بلند آواز سے دعائیں مانگنا ہے اور لمبی لمبی دعائیں مانگنا ہے، یہ خلاف سنت ہے. اصل میں تو دعا وہ ہے جو خفیہ مانگی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ تو بندے اور رب کا معاملہ ہے. اجتماعی دعائیں حضور سے ثابت ہیں، لیکن اتنی لمبی دعائیں ثابت نہیں ہیں جتنی کہ آج کل بعض لوگوں میں رواج ہو گیا ہے. تو یہ تو جو دعا ہے وہ اصل میں ایک پرسنل رابطہ ہے، وہ عنائے صغیر کا، عنائے کبیر کے ساتھ. تو اس میں جتنی وہ خفیہ ہوگی دعا، اتنی ہی اس کے اندر اصل روح جو ہے دعا کی وہ برقرار رہے گی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ اور پکارو اس کو. یہاں دو الفاظ اور آئے، خوفا وطمعا، خوف بھی رہے طمع بھی ہو، جس کو کہتے ہیں بین الخوف والرجاء. انسان نڈر نہ ہو جائے کہ کوئی پکڑ مجھے نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں ہوگا، ڈرتا رہے. جا چاہے کتنا ہی بلند مقام پر پہنچ گیا ہو، چاہے ابو بکر صدیق ہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ اور معمول سمجھتے ہو، ڈرتے تھے، کانپتے تھے، اور تما بھی رہنی چاہیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے. تو ان دونوں کیفیتوں کے بین بین رہنا چاہیے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہے، قریب ہے محسن بندوں کے ساتھ. تو اس دعا کے ساتھ ایک تو اس کا جو مقام ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اور دو الفاظ تضرعا وخفیہ اور دو الفاظ خوفا وطمعا، یہ اس دعا کی کیفیات کو واضح کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی حلاوت اور مناجات کی لذت عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.